تم ابتدا نہ کرو یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو یا سفر کی تم سے کس نے کہا دعا نہ کرو تم سے کس نے کہا دعا نہ کرو ہاں دعا پر ہی اکتفا نہ کرو یا سفر کی ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو تم سے کس نے کہا دعا نہ کرو ہاں دعا پر بھی اکتفا نہ کرو خار راہوں کے پھول بن جائیں خار راہوں کے پھول بن جائیں خود کو منزل کا یوں دیوانہ کرو خار راہوں کے پھول بن جائے خود کو منزل کا یوں دیوانہ کرو یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو ٹھوکروں کے بھی وہ نہیں لائق ٹھوکروں کے بھی وہ نہیں لائق ٹھیکروں سے کبھی بیکار نہ کرو ٹھوکروں کے بھی وہ نہیں لائق ٹھیکروں سے کبھی بیکار نہ کرو یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو دل کو ویران کرو تب جانے دل کو ویران کرو تب جانے منہ سے یوں ہی خدا خدا نہ کرو دل کو ویران کرو تب جانے دل کو ویران کرو تب جانے منہ سے یوں ہی خدا خدا نہ کرو یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو مشورے بے بہا کیے طائب مشورے بے بہا کیے طائب اب جو چاہو سو تم بہا نہ کرو مشورے بے بہا کیے طائب اب جو چاہو سو تم بہا نہ کرو یا سفر کی تم ابتدا نہ کرو یا تو رستے میں پھر رکا نہ کرو یا سفر کی بنیاد پرستی کا وہ چرچا ہے کہ توبہ بنیاد پرستی کا وہ چرچا ہے کہ توبہ وہ کفر کا اسلام پہ حملہ ہے کہ توبہ پرستی کا وہ چرچا ہے کہ توبہ، وہ کفر کا اسلام پہ حملہ ہے کہ توبہ۔ پھر کے مطال اپنا ہو، پھر رات بھی دن ہے، پھر رات بھی دن ہے۔ کافر کا مفاد اپنا ہو، پھر رات بھی دن ہے، پھر رات بھی دن ہے۔ مسلم کے لیے دن وہ اندھیرا ہے کہ توبہ، مسلم کے لیے دن وہ اندھیرا ہے کہ توبہ۔ فرزانوں کی بنیاد ہے خود عقل و خرد پر، خود عقل و خرد پر۔ فرزانوں کی بنیاد ہے خود عقل و خرد پر، خود عقل و خرد پر۔ بنیاد پہ وہ عقل کا رونا ہے کہ توبہ، بنیاد پہ وہ عقل کا رونا ہے کہ توبہ۔ بنیاد نہیں ہے تو عمارت بھی نہیں ہے، عمارت بھی نہیں ہے۔ بنیاد نہیں ہے تو پھر تو عمارت بھی نہیں ہے، عمارت بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بڑا جہل سے پالا ہے کہ توبہ، لیکن وہ بڑا جہل سے پالا ہے کہ توبہ۔ کچھ کام نہ آئیں گی یہ منطق یہ دلیلیں، یہ منطق یہ دلیلیں۔ کچھ کام نہ آئیں گی یہ منطق یہ دلیلیں، یہ منطق یہ دلیلیں۔ ابلیس کا وہ عقل پہ پہرا ہے کہ توبہ، ابلیس کا وہ عقل پہ پہرا ہے کہ توبہ۔ بنیاد نہیں جن کی، کوئی اپنے نسل کی، کوئی اپنے نسل کی۔ بنیاد نہیں جن کی، کوئی اپنے نسب کی، کوئی اپنے نسب کی۔ بنیاد سے ہی ان کو وہ خطرہ ہے کہ توبہ، بنیاد سے ہی ان کو وہ خطرہ ہے کہ توبہ۔ بنیاد نہیں جن کی، کوئی اپنے نسب کی، کوئی اپنے نسب کی۔ بنیاد نہیں جن کی، کوئی اپنے نسب کی، کوئی اپنے نسب کی۔ بنیاد سے ہی ان کو خطرہ ہے کہ توبہ، بنیاد سے ہی ان کو خطرہ ہے کہ توبہ۔ بنیاد پرستی پہ ہمیں فخر ہے طائب، ہمیں فخر ہے طائب۔ بنیاد پرستی پہ ہمیں فخر ہے طائب، ہمیں فخر ہے طائب۔ یہ فخر ہی دشمن کو وہ کھلتا ہے کہ توبہ، یہ فخر ہی دشمن کو وہ کھلتا ہے کہ توبہ۔ بنیاد پرستی پہ ہمیں فخر ہے طائب، ہمیں فخر ہے طائب۔ یہ فخر ہی دشمن کو کھلتا ہے کہ توبہ، یہ فخر ہی دشمن کو کھلتا ہے کہ توبہ۔ بنیاد نہیں ہے تو عمارت بھی نہیں ہے، عمارت بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بڑا جہل سے پالا ہے کہ توبہ، لیکن وہ بڑا جہل سے پالا ہے کہ توبہ۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ایک ناک والا آدمی کسی ایسی مجلس میں چلا گیا تھا جہاں سارے نکتے رہتے تھے، یعنی مجلس ایسی تھی یا وہ محفل ایسی تھی یا محلہ ایسا تھا کہ سب ناک کٹے ہوئے لوگ رہتے تھے۔ تو اتفاق سے ایک ناک والا وہاں آ گیا تو ان سب نے مل کے اس کا مذاق اڑایا کہ نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ تو یہی معاملہ آج کل کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا حسب و نسب کچھ نہیں ہے، لیکن جن لوگ جو لوگ صاحب کردار ہیں، صاحب نسب ہیں، وہ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ بنیاد پرستی اصل میں کیا چیز ہے؟ دین میں مضبوطی کا نام، دین کی بنیادوں پر مستحکم ہونا، اس کو بنیاد پرستی کہتے ہیں۔ جو شخص اپنا نماز روزوں میں پکا ہو، معاملات کا کھرا ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتا ہو، اور اس نے اپنی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنائی ہو، اس کا لباس دینی اور اسلامی ہو، اس کا رہن سہن اسلامی ہو، اس کا کھانا پینا اسلامی ہو، اس کی بول چال وضع قضا اسلامی ہو، اس کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان کے طور طریقوں پر چلتا رہے تو وہ روشن خیال کہلاتا ہے، لیکن یہ بھی دھوکا ہے. موقع ملتا ہے تو چھوڑتے اسے بھی نہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہے تو مسلمان کا بچہ، لہذا چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں، لیکن بس یہ خام خیالی اور یوں کہہ لیجئے کہ خوش فہمی ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ان کی شکل بنا کر، ان کی وضع قضا اختیار کر کے، ان کی طرح ٹیڑھے منہ سے بول کر شاید ان میں شامل ہو جائیں گے. آج تک ترکی کو شامل نہیں کیا، وہ منتیں کر رہا ہے، اس کی بیوقوفی ہے. لیکن بہرحال آج تک اس کو سمجھتے ہیں کہ ہے مسلمان، لہذا صرف اس بنیاد پر ہی ان کو آج تک جو ہے اس نے یورپ میں شامل نہیں کیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے محبت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ بس یہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ بھی بن جاؤ. بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو، اسلام کو، ایمان کو بچا کر اگر قبر میں لے گئے تو یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا دین بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، اس ایمان کو بچا کر چاہے ساری دنیا کھو دی ہو آپ نے، دنیا کے تعیشات، ایک آدمی دیکھی صرف دین کی وجہ سے سختی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے کاروبار نہیں کرنے دیتے، لوگ اس کو دنیا میں جینے نہیں دیتے، لوگ اس پر تان و تشنی کے تیر برساتے ہیں، وہ سب اپنے دین کی خاطر برداشت کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہی دکھ اٹھاتے اٹھاتے اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو یقین جانو کہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اس لیے کہ ایمان بچا کر قبر میں لے گیا، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور آپ خود سوچیے، خدا نہ کرے اگر سب کچھ ہمارے پاس ہو، ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی بھی مل جائے، برطانیہ بھی ہمیں قبول کرنے پر آمادہ ہو، کینیڈا بھی ہمیں گلے لگانے کو تیار ہو، دوسرے تمام ممالک بھی جو ہے وہ ہمارا استقبال کرنے کو تیار ہوں اور ہمیں گارڈ آف آنر پیش کریں ساری دنیا کے بڑے بڑے جنرل کرنل، لیکن ایمان اس کے بدلے میں ہمیں دینا پڑ جائے، الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ، جیسا کہ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پر کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، کسی ملک میں جانے کے لیے اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے آپ دہریے بن جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. لیکن بتائیے کہ اگر یہ سب کچھ حاصل ہو جائے اور پھر وہ قبر میں جائے گا ایمان کو چھوڑ کر، تو اس کے لیے کامیابی ہے ناکامی ہے؟ خدا بھی سوچے کہ ایمان بچا کر لے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے، آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. اور اس کی تائید میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مضمون اور مفہوم جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو کہ جو بڑے عیش و آرام میں رہا، کیف و مستی میں رہا، دین پر اس نے عمل نہیں کیا، لیکن دنیا کے سارے عیش و آرام راحتیں اس کو میسر تھیں، اللہ تعالی فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ ایک غوطہ ذرا جو ہے وہ جہنم میں دے کر لے آؤ اس کو، تو یہ غوطہ دے کر واپس لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں کیسے گزری؟ کہے گا کہ اللہ عیش و آرام کا نام و نشان بھی نہیں تھا، میں نے تو عیش و آرام کا منہ بھی نہیں دیکھا، کیا ہوتا ہے، تکلیفوں میں گزاری. مطلب یہ ہے کہ جہنم کا خالی ایک غوطہ دنیا کے سارے عیش و آرام کو غارت کر دے گا. دنیا میں چاہے جتنا بھی عیش و آرام انسان نے اختیار کیا ہو، لیکن جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی صرف ایک، جس کی قربت، جس میں ایک غوطہ انسان کو دنیا کے عیش و عشرت بھولنے پر مجبور کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو کبھی راحت و آرام کیا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں جانتا، میں تو دیکھا ہی. پھر اللہ رب العزت ایک مومن کے لیے فرمائیں گے کہ اس کو ذرا جنت کی ہوائیں اور جنت کا ایک غوطہ دے کر لاؤ. اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں پریشان حال رہا، تکلیفوں میں مبتلا رہا، اور مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے جب جہنم کی اس کو ایک جھلک دکھا دی جائے گی، غوطہ دے کر واپس لایا جائے گا، پوچھیں گے کہ میرے بندے دنیا میں کیسے گزری؟ کہے گا اللہ بہت آرام سے گزری. یعنی جہنم جنت کی اس کو خوشی اتنی ہوگی کہ دنیا کی مشقتیں بھول جائے گا, جتنی بھی مشقتیں یہاں کی ہوں گی اس نے برداشت, لیکن اگر جنت اس کو مل رہی ہوگی تو اس دنیا کی ساری مشقتیں بھول بھال جائے گا. تو میرے عزیز بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ایمان بچا کر قبر میں لے جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی ہماری نہیں ہو سکتی. تو انسان کو چاہیے کہ بڑے سے بڑے دنیاوی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. ابھی جو بات کہی نا اس میں یہی تھی کہ ان ٹھیکروں کے بدلے میں, یہ ٹھیکرے ہیں بظاہر ہمیں جو ہے وہ اشرفیاں اور ہمیں زر و جواہر اور سونا چاندی نظر آتا ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ٹھیکرے, البتہ ان کی جگہ جو ہے وہ ٹھوکر, سونا چاندی کی جگہ ٹھوکر ہے. یعنی آدمی بے غرض رہے, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ٹھیک ہے اس کو کام میں لائے, لیکن اس کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرے, تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہوا ہے اس کی قدر ہمیں صحیح معنی میں مرنے کے بعد ہوگی. مرنے سے پہلے تو ہم اس ایمان کی قدر نہیں کر رہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنت ہمیں ملے گی ایمان کے بدلے میں, اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی. اعمال تو ہمارے 50-60 سال ہیں, اور ان 50-60 سالوں میں بھی کتنا زندگی ایسی گزرتی جو بے عملی کی زندگی ہوتی, کسی کی 30 سال, کسی کی 40 سال, کسی کی 50 سال, اور بعد میں ہدایت نصیب ہوتی ہے تو پھر نمازیں شروع کرتا ہے, روزے شروع کرتا ہے, اعمال شروع کرتا ہے, تو گویا کہ 10-15 سال ہی کی مدت ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جنت عطا فرمائے اور اس 10-15 سال کے بعد نکال دیں کہ جاؤ میاں جتنے عمل کیے تھے اتنے جنت میں رہ لیے تم اب جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کریں, چونکہ ایمان کے بدلے میں جنت مل رہی ہے, اور ایمان کے لیے آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 برس بھی میں دنیا میں رہوں تو ایمان کے ساتھ رہوں, یہ جذبہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس جذبے کی قدر فرماتے ہوئے, بلکہ 1000 سال تو بہت معمولی مدت ہے, اگر کبھی یہ ہوتا کہ بھائی ہمیشہ یہی رہنا ہے دنیا میں یا کروڑوں سال رہنا ہے, تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ مومن بن کر رہوں, ایمان والا بن کر رہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت بھی ابد الآباد کے لیے عطا فرماتے ہیں, اعمال کے بدلے میں نہیں. البتہ اعمال فضل خداوندی ہونے کی علامت ہیں. کوئی آدمی اگر اچھے اعمال کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کسی کا اچھا برتاؤ کر رہا ہے, اس نے سلوک کرتا ہے, سچ بولتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے متوجہ ہونے کی علامت ہے کہ بھئی شخص پر اللہ کا خاص فضل ہے. دیکھو اس کو اللہ نے دنیا بھی دی ہے, دین بھی عطا فرمایا ہے, اس کے جناب مل بھی چلتے ہیں, اس کی گاڑیاں بھی ہیں, اس کے بنگلے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, معلوم ہوتا ہے اللہ نے اس پر اپنا فضل کیا ہوا. تو یہ علامت ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مومن آدمی, ورنہ اگر صرف دل کے اوپر معاملہ ہوتا بظاہر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, دل کے حالات اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ظاہر کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے اور کوئی علامت ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہندو تھا, مسلمان تھا, عیسائی تھا, تو ہم اس کی ظاہری اعمال, ظاہری شکل و صورت کو دیکھیں گے. اسی طریقے سے مختون ہونا اور دیگر جو علامات مسلمان ہونے کی ہیں وہ دیکھیں گے, اور اگر اس سے پتا چلا کہ مسلمان ہے تو اس کا معاملہ مسلمانوں جیسا کریں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے, اور دیگر ذرائع اور دیگر علامات سے ہی پتہ نہیں چلتا, تو پھر وہاں کی جو آبادی ہوگی اگر وہ ہندو اور مسلم ہے تو اس کو ہندو سمجھا جائے گا, کوئی اور عیسائی ہیں تو عیسائی سمجھا جائے گا, یہودی ہیں تو یہودی سمجھا جائے گا, اس کا معاملہ بھی وہی ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ ظاہر کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آدمی کسی مسلمان سے ملتا ہے لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت, ظاہری لباس, وضع قطع مسلمانوں جیسی نہیں ہے, اگر اسے وہ سلام نہیں کرتا تو اس پر کوئی الزام نہیں. ہمیں کیا پتہ ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ عیسائی بھی ویسے ہی رہتے ہیں, یہودی بھی ویسے ہی رہتے ہیں. اگر مسلمان نے بھی ویسی شکل و صورت اختیار کر لی, اب ماں بھیل امتیاز کیا ہے بتائیے. تو اس لیے ظاہر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو ٹھیک کرو. ہم کہتے ہیں کہ صاحب بس باطن ٹھیک ہو جائے گا, باطن تب ٹھیک ہوگا جب ظاہر ٹھیک ہوگا. اولاً ظاہر ٹھیک ہوگا, ظاہر سے پھر وہ اس کا اثر باطن تک پہنچتا ہے. دیکھیں ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی صرف ایک اس کا اعتبار نہیں ہے, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. ایمان مجمل کیا ہے؟ اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا اور اس اقرار کا قلب جو ہے تصدیق کرے. و تصدیق بالقلب, قلب اس اقرار کی تصدیق کرے کہ ہاں بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دل سے بھی مسلمان. اب دیکھیں اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ ظاہری اعمال ہے، اس ظاہری اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اور جہاں تک باطن کا تعلق ہے کہ اللہ پر ایمان ہے تو یہ ایمان ہے، کیونکہ یہ جو دل سے تعلق ہے اس کا، یہ بظاہر کو لکھا ہوا نظر تو نہیں آ رہا کہیں. اس لیے حکم بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے مسلمان ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو یا عیسائی یا یہودی ہے، اگر مر گیا تو چاہے آخرت کا معاملہ اللہ جانے جو بھی کرے، لیکن دنیا میں اس کا معاملہ ہم اسی کے مطابق کریں گے جو ظاہر تھا. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص دل میں کافر ہے لیکن زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اعمال بھی مسلمانوں والے کرتا ہے، تو ہم تو ظاہر کے پابند ہیں، ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کا معاملہ بھی وہی ہوگا، باقی آخرت کا معاملہ اللہ جانے وہ جائے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، دنیا کے اعتبار سے ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا چاہیے. دیکھیے قبر میں جب انسان جاتا ہے تو فرشتے وہاں پر پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر دیا جائے گا غالباً، تو وہ کہے گا کہ میرے نبی ہیں. تو یہ سوال ہوں گے اور کوئی شخص غلط جواب نہیں دے سکے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن سے سوال ہوگا تو وہ کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اور دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا کہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک کافر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ من ربو کا، تو وہ کہے گا ہاں ہاں انا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا. اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، تو بھی وہ کہے گا کہ ہاں ہاں انا لا ادری. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شبی مبارک سامنے آئے گی تب بھی وہ انکار کر دے گا میں نہیں جانتا. تو فرشتے چونکہ غیب نہیں جانتے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ قبر کے اندر کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ ہی بولے گا. لیکن جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، حشر کے میدان کا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں انسان جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ جھوٹ بولے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو تیری خاطر یہ کیا وہ کیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں معاملہ فرشتوں کے سپرد ہے اور فرشتے غیب نہیں جانتے، لہذا اگر وہ غلط جواب دے گا تو فرشتے گویا اس کو وہ سہولتیں دے دیں گے جو ایک مومن کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے جھوٹ بولنے پر پابندی، جھوٹ نہیں بول سکے گا قبر میں. لیکن جہاں تک تعلق ہے حشر کے میدان کا، وہاں چاہے آدمی لاکھ جھوٹ بولے اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی. تو اگر کوئی کہے کہ صاحب میں نے زندگی بھر تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ تیری خاطر یہ کیا وہ کیا، اللہ کہیں گے میری خاطر کچھ نہیں کیا تم نے، تو وہاں پر ان کا جھوٹ سچ جو ہے ظاہر ہو جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جب اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی تو کہے گا کہ اللہ میں نہیں مانتا اس کو، مجھے تو گواہ چاہیے، آپ نے یہ بات کہہ دی تو یہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے، مجھے گواہ چاہیے، گواہ لائیے میرے سامنے، کون گواہی دیتا ہے میرے ان جرائم کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ہم تمہارے پاس تمہیں گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس بندے کے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، خاموش ہو جاؤ، اب تمہارے آدھا خود گواہی دیں گے تم نے کیا کیا کیا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، پنڈلی بولے گی، زبان تو بند ہے، کان بولیں گے، ہر چیز بولے گی. اللہ کے لیے کیا ہے، جس رب نے اس زبان کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے، وہ رب چاہے تو اس انگلی کو بھی قوت گویائی عطا فرما سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے بھائی، زبان اللہ ہی نے عطا کی ہے، اس کو قوت گویائی بھی اس نے عطا فرمائی ہے، ورنہ تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے. تو وہی رب جس نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وہی اللہ اس انگلی کو بھی، اس ہاتھ کو بھی، ان پیروں کو بھی، ان پنڈلیوں کو بھی قوت گویا عطا فرما دیں گے، اور وہ خوب بیان کرے گا کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. اس وقت پھر وہ اس کو لعنت ولعنت کرے گا کہ تمہارا ناس ہو، تمہاری وجہ سے تو آج میں لڑ رہا تھا اور تم نے مجھے پھنسوا دیا. تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی کی طرف سے سب خفیہ پولیس تھی جو اصل میں ہمارے جاسوسی پہ لگی ہوئی تھی. اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی زبان پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پاؤں اس کے گواہی دیں گے کیا کرتا تھا، یہ چل کے کہاں جاتا تھا، آج چھپ چھپ کے کر رہے ہو لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا کوئی آدمی. تو قیامت کے دن بھی انسان اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے کہا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ اے ہمارے رب ہم تو مشرک، ہمیں شرک کبھی کیا ہی نہیں، اتنا سخت جھوٹ بول دیں گے. پھر اللہ رب العزت ان کی جب زبانوں پر مہرے لگائیں گے تو جب ساری حقیقت سامنے آئے گی تو پھر روئیں گے پیٹیں گے، کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے عزیز بھائی، بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، دین کو بچا کر یہاں سے لے جائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ایمان کے بدلے میں سب کچھ عطا فرما دیں گے. تکلیفیں تو دنیا میں آتی ہیں لیکن تکلیفیں چند روزہ ہیں. دین کے نام پر، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی تکلیف برداشت کرتا، تکلیفیں تو آدمی اور کاموں کے لیے بھی تو برداشت کرتا ہے. بعض لوگ ناجائز طور پر سرحد عبور کرتے ہیں تو انہیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ گولی لگ سکتی ہے، اور لگ بھی جاتی ہے کئیوں کو. پھر کئی پکڑے بھی جاتے ہیں، جیلوں میں بند ہو کے آتے ہیں پانچ پانچ سال، دس دس سال، کوئی پتہ چلا مسقط کی جیل میں سڑ رہا ہے، کوئی کہیں اور سڑ رہا ہے، اور دس دس سال کے بعد آتا ہے. تکلیف کس کے لیے اٹھا رہا ہوگی؟ چند روپوں کی خاطر، چند سالوں کے لیے کہ زندگی اچھی گزر جائے، وہ بھی نہیں گزرتی. کوئی شرط ہی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی اچھی گزر جائے گی. لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے احکام کے مطابق اپنی دنیا ہم نے بنا لی، ایمان کو بنا لیا، تو انشاءاللہ اس کی گارنٹی ہے کہ آخرت اچھی ہوگی. دنیا کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، اللہ نے کوئی گارنٹی دی بھی نہیں، بلکہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے یہ. الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، کہ مومن دنیا کے لیے قید خانہ، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اصل میں یہی جہنم ہے، کافر کو یہاں سے جانا ہی نہیں، اس لیے اس کی دنیا ہی اس کی جنت بنا دی اللہ نے. اور مومن کو چونکہ اس دنیا سے نکل کر جانا ہے، یہاں رہنا نہیں، اس لیے اس کی جنت الگ آباد کی اللہ نے. آسمان سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ جنت ہوگا، اور جنت آسمان سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ جہنم ہوگا. تو یہ دنیا گویا کہ جہنم ہے اور ہم اس وقت جہنم ہی میں رہ رہے ہیں. تو اس جہنم سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہیں پر رہنے کی فکر کرنی چاہیے؟ ہم تو یہی رہنے کی فکر کرتے ہیں کہ رات دن یہی رہیں، یہاں سے نہ نکلیں کبھی بھی، ساری زندگی یہیں گزر جائے. اسی لیے تو حیرت ہوتی تھی صحابہ کرام کو اور بزرگان دین کو کہ کوئی آدمی بڑی بڑی عمارت بناتا تھا کہ اس نے تو گویا یہیں رہنے کا سامان کر لیا، کبھی جائے گا ہی نہیں. مسافر بھی کبھی ایسا کیا کرتا ہے؟ اب ہمارے حالات کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، اگر سے ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں جذبہ رہنا چاہیے کہ بھائی یہ بنا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں پھل لانے کے لیے، اور میں نہیں کھاؤں گا تو اولاد کھائے گی، بس اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں دل نہ لگایا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس راستے کے لیے چنا ہے. اب جب سفر کا آغاز کر دیا ہے تو بقول طائف صاحب کہ یا تو سفر کی ابتدا نہ کرو، اور جب سفر کی ابتدا کر دی تو رستے میں رکنے کی ضرورت نہیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، آگے چلو. یا تو تم سفر کی ابتدا نہ کرو، اور جب سفر کی ابتدا کر لی ہے اب رستے میں تم رکا نہ کرو. اب مطلب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، راستے کی مصیبتوں کو مت دیکھو کہ آگے کون سی مصیبت آ رہی ہے، چلتے رہو، انشاءاللہ چلتے چلتے ایک دن پہنچ جاؤ. اور دشمن بال بھی کا نہیں کر سکتا، بات صرف اتنی سی کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس آگ میں گروں گا تو میں جل جاؤں گا، لیکن یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں. جیسے ایک صاحب تھے نا، کسی کے پاس آیا کرتے تھے، بیان میں سن لیا انہوں نے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے دریا پار کرو تو دریا پار ہو جائے. دیہاتی آدمی تھا بےچارا تھا، اور بہت مخلص آدمی تھا، اس نے کہا بھی بات صحیح ہے. دوسرے دن جو ہے وہ اس نے اسی کیا اور اللہ نے پار کرا دیا. ایک دن انہیں مولوی صاحب کی دعوت کر دی جنہوں نے بیان کیا تھا، کہا چلے میرے ساتھ دعوت پہ. اب پہنچے تو وہاں نے کوئی کشتی نے کوئی چیز کہا کہ چلیے بسم اللہ پڑھیے جی. اس نے کہا بھائی کو کشتی وشتی لاؤ. کہا جی کشتی تو نہیں، میں تو جس دن سے آپ نے بتایا میں تو بغیر کشتی کے چل کے جاتا ہوں. کشتی کیا ہوتی ہے، آپ ہی نے تو بتایا تھا. تو بات یہ بتانا اور چیز ہے، لیکن ایمان ہو پختہ اس بات پر کہ واقعتاً یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ پار کرا دیتے. صحابہ کرام نے جو ہے وہ دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے، تیز دریا کے اندر، ایسے دریا کے جس کی روانی میں انسان بہ جائے، لیکن جب اور کوئی چیز انہوں نے نہیں دیکھی تو وہ یہ نا پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو وہ تو ظلمات اور چیز ہے، لیکن حقیقی معنی میں بھی انہوں نے سمندر اور دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے اور اللہ نے پار لگا دی. تو بہرحال بات ساری ایمان کی ہے کہ کتنا یقین ہمیں اللہ کی ذات پر، اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے اور ہمارا ایمان قوی کر دے. جب ایمان قوی ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان جو عطا فرمایا ہوا ہے اس میں قوت ایمانی عطا فرمائی، اور دنیا اور آخرت ہمارے لیے اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ گزار دے اللہ تعالیٰ، کہ دنیا کی بھی دنیا میں بھی آسانیاں ہوں، ابتلاء اور آزمائش نہ ہو اس لیے کہ ہم کمزور، اور آخرت کے معاملے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.